بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين موضوع گفتگو عرفہ سے عاشورا تک اصل میں عرفہ کے ذریعے مولا نے جو خدا کے ساتھ راز و نیاز دعا کی شکل میں راز و نیاز کا اظہار فرمایا اس کے چند نکات کی طرف اشارہ کرنا تھا اور یہ عرض کرنا تھا کہ انسان کا جو رابطہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ جو قلبی اور ایمانی رابطہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ وہی میدان عمل میں ظاہر ہوتا ہے امام زمانے کے اصحاب کے بارے میں جو صفات ان اصحاب کے بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے رحبان اللیل اسد النہار امام کے اصحاب رات کے عبادت گزار راہب ہے عبادت گزار ہے عابد ہے اور دن کے شیر ہے رات کے وقت عابد دن کے وقت شیر جس نے اپنا رابطہ خدا کے ساتھ مضبوط کیا ہو وہ غیر خدا سے نہیں ڈرتا ہے جس نے اپنا رابطہ عبادت کی شکل میں خدا کے ساتھ برقرار کیا ہو وہ خدا کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا ہے جس کا رابطہ خدا کے ساتھ صحیح ہو اور خدا کا خوف اس کے دل میں ہو وہ غیر خدا سے نہیں ڈرتا جس نے خدا کی بندگی کا اعتراف کیا ہے اقرار کیا ہے وہ خدا کے نافرمانی کو معاشرے میں برداشت نہیں کرتا اسی لیے قرآن میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا وان لك في النهار سبحا طويلا رات کی عبادت باعث بنتی ہے کہ آپ مضبوط ہو جائے آپ دیدہ ہو جائے پہاڑ کی طرح مضبوط بن جائے تاکہ دن کے وقت جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بنا ہوئے آسان انجام دے سکے انسان کا عقیدہ ریشہ ہوتا ہے اگر وہ ریشہ مضبوط ہو تو درخت پھل دیتا ہے مختلف شکلوں میں اگر ایمان مضبوط ہو اس کی ثقافت الہی اگر ایمان مضبوط ہو اس کی سیاست الہی اگر ایمان مضبوط ہو اس کی جہاد الہی اگر ایمان مضبوط ہو وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا اور ایک مومن کے ایمان اور عمل کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے ایمان اور عمل چاہے ذاتی اور فردی زندگی کا عمل ہو چاہے اجتماعی اور معاشرے کا عمل ہو دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتا سورہ والعصر میں ارشاد فرمایا قسم ہے زمانے کے ساتھ کہ سارے انسان خسارت میں ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آیا اور سارے عمل صالح انجام دیا اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں حق کی طرف تبلیغ دین کرتے ہیں حق کی طرف بلاتے ہیں اور حق پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں تو ممکن نہیں ہے ایک دیندار کے ایمان اور عمل صالح میں جدا ہو عمل صالح اس کا فردی زندگی اور اجتماعی زندگی میں بھی مختلف ہو وہ گھر میں بھی بندے خدا ہے جب زوجین ساتھ ہوتے ہیں دونوں زوجین ہونے سے پہلے بندے خدا ہے باپ اور اولاد ساتھ ہوتے ہیں، رشتے یہ ابوت اور بنوت منعقد ہونے سے پہلے خدا کے بندے ہیں۔ اسی طرح سے جب بازار میں ہوتے ہیں، دکاندار تاجر ہونے سے پہلے خدا کے بندے، ہر جگہ خدا کی بندگی نظر آنا چاہیے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن فرماتا ہے ایسے پاکیزہ افراد ہوتے ہیں، ایسے عظیم شخصیات ہوتی ہے کہ اگر تجارت میں مصروف ہو، اگر خرید فروش میں مصروف ہو، تب بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ تجارت ان کو یاد خدا سے غافل نہیں کرتی ہے۔ ایک مومن اسمبلی میں بھی ہو، خدا کے بندگی کے احساس ہونا چاہیے۔ کوئی قانون بناتے وقت، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر ہو، مجاہد ہو، ہر جگہ اس کا عقیدہ ظاہر ہونا چاہیے، اس کی زبان پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے اقدامات پر، اس کی دوستیوں پر، اس کی دشمنیوں پر۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کمزور ہونے کی علامت یا تربیت غلط ہونے کی وجہ سے، یعنی غلط سمجھایا گیا ہے۔ بعض وقت انسان کے ایمان مضبوط ہے لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے کسی عمل کے بغیر آپ جنت جائیں گے، تو ایمان تو ٹھیک ہے لیکن جب اس سے یہ کہا گیا ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے تو گناہ کرے گا۔ مقصد انبیاء اور مقصد ائمہ کیا ہے؟ انسان کو فکری لحاظ سے مؤمن بنانا اور عملی لحاظ سے صالح بنانا۔ قرآن نے ہر جگہ فرمایا، ہر جگہ پورے قرآن میں نجات کا ذریعہ دو چیز ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح دونوں نجات، فکر بھی صحیح ہونا چاہیے اور فکر کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ وہ جو مشہور جملہ ہے، یہاں آپ کل جلوس میں بھی دیکھیں گے، کل پرسوں میں، زندگی نام ہے عقیدہ و جہاد کا، مولا سید شہداء کی طرف منسوب ہے یہ کلام، لیکن اس کلام کی تائید میں آیات و احادیث بہت ہے۔ تو اسی حوالے سے مولا سید شہداء یہ پیغام دیتے ہیں، جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ خدا کے احکام کی خلاف ورزی ہو۔ خطبہ منا میں مولا فرماتے ہیں تمہیں اپنے آبا و اجداد کی رسومات کی خلاف ورزی ہو جائے تمہیں غصہ آتا ہے، لیکن خدا و رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہو جائے تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تم نے خدا کے راہ میں نہ کوئی قربانی دی ہے، نہ کسی کی دشمنی مول لی ہے، نہ کوئی مال خرچ کیا ہے، جبکہ خدا دین کی وجہ سے تمہاری عزت ہے معاشرے میں۔ یہ مولا ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو اس وقت کے خواص تھے، بزرگان امت تھے، تمہاری عزت خدا کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، لیکن تمہیں دین کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ بنو امیہ، مولا اسی خطبے میں فرماتے ہیں، اسی وجہ سے بنو امیہ مسلمانوں کے گردنوں پر مسلط ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ہر جگہ کوئی مظلوم چیخ رہا ہے، ممبروں پر ان کے خطبہ تقریر کر رہے ہیں اور آتش فشانی کر رہے ہیں۔ تو یہ عظیم ذمہ داری ہے۔ عرفہ سے عاشورہ تک جو موضوع انتخاب کیا اس کا مطلب یہی ہے، رابطہ خدا کے ساتھ۔ اگر آپ اجتماعی میدان میں جائیں گے، سیاسی میدان میں جائیں گے، اگر دل میں، اندرون میں خدا کے ساتھ رابطہ صحیح نہ ہو تو چنگیز کی شکل میں، مغول کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے، صدام کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے۔ دونوں ضروری ہے۔ جب اذان میں خیر العمل کا لفظ تھا، یہ تو مسلم ہے، تمام مسلمان قائل ہے کہ اذان کا ایک حصہ خیر العمل تھا، تو زمانے کے خلیفہ نے یہ احساس کیا کہ اگر خیر العمل نماز کو ہم خیر العمل کہے تو مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے اور جہاد کے لیے نہیں جائیں گے، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی، کیونکہ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ درست نہ ہو وہ میدان جہاد میں جائے گا تو چنگیز بنے گا، ایک ظالم بنے گا، یا جائے گا نہیں، اگر گیا تو جب خدا کے ساتھ رابطہ صحیح نہ ہو تو شیطان کے عزائم کو عملی کرے گا۔ دونوں پہلو کی ضرورت ہے۔ عقیدہ و عمل عمل میں، فردی زندگی میں بھی عمل اسلام کے مطابق، اور اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں بھی اسلام کے مطابق عمل ضروری ہے. یہ ایک نقطہ کہ مولا کو آپ دیکھتے ہیں عرفہ کے میدان میں اتنے رو رہے ہیں کہ آپ کے محاسن شریف پوری بھیگ گئی تھی، پوری داڑھی آپ کی بھیگ گئی تھی. راوی کہتا ہے وہاں پر ایک سال پہلے کی بات ہے، کربلا سے ایک سال پہلا، لیکن یہی امام کربلا کے میدان میں اسی ایمان، اسی عہد و پیمان جو انہوں نے خدا کے ساتھ باندھا ہے اسی کا خیال رکھتے ہوئے، راوی کہتا ہے، راوی بھی دشمن کا راوی ہے، کہتا ہے میں نے کسی مصیبت زدہ کو حسین کی طرح نہیں دیکھا جس کے سارے عزیز و اقارب شہید ہو جائے، لیکن اس کے چہرے کے نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نورانیت سے مراد انسان کو جب خوشی ہوتی ہے چہرہ کھل جاتا ہے، زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے نا، اس کا مراد یہ کہ زیادہ خوشی ظاہر ہو رہی تھی امام کے چہرے سے، کیونکہ امام کامیاب ہو رہے تھے، مقصد کی طرف جا رہے تھے. علی نے ہی فرمایا نا، آخر لمحات میں فرمایا میں علی کامیاب ہو گیا ہوں. تو یہ سابقہ ادیان، میں نے پہلے بھی عرض کیا، سابقہ ادیان یہودیت، مسیحیت، دوسرے ادیان سب نابود ہو گئے، نہ ہونے کے برابر. جو کچھ بچا ہے وہ نہ ہونے کے برابر. خود حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹا ہے، حضرت عزیر خدا کے بیٹا ہے، حضرت یعقوب خدا کے ساتھ کشتی لڑ کر خدا کو شکست دیتا ہے. اب یہ کوئی دین خدا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ انہی ظالموں کی وجہ سے. تو اسلام میں 124,000 پیغمبر تھے، اس کے باوجود ادیان مٹ گئے. انبیاء کا نام نشان تک نہیں، رسول 25 نبی کا نام موجود. 104 آسمانی کتابوں میں سے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں بچی، اور تورات و انجیل بھی تحریف کی شکل میں. یہ کیوں ہوا؟ انہی ظالموں کی وجہ سے، انہی مفاد پرستوں کی وجہ سے، دنیا پرستوں کی وجہ سے. اور اسلام کے بھی یہی مقدر بننا تھا، اس لیے ختم نبوت کے لیے کوئی جواز نہیں تھا اگر انتظام نہ کرتا ایسی ہستیوں کا کہ پیغمبر کی طرح دین کو بچا سکے. امامت کے بغیر ختم نبوت کا کوئی جواز نہیں تھا، بلکہ امامت نے دین کو اس طریقے سے بچایا کہ انبیاء خدا بھی نہ بچا سکے تھے. سابقہ دیکھیں، 124,000 نبی آئے نا، لیکن وہ ادیان محفوظ نہ رہ سکے، لیکن اسلام محفوظ رہا اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے. بنو امیہ چاہتے تھے اسلام کو ختم کرے. پیغمبر نے کیا کیا تھا؟ پیغمبر نے دین کامل لایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کامل دین یعنی اسلام. خدا نے جو دین نازل کیا ہے عروج پر، پائے تکمیل پر غدیر کے دن پہنچ گیا. اس سے پہلے پورا خدا کا نظریہ اہل زمین تک نہیں پہنچا تھا، اس دن مکمل ہو گیا. جتنا خدا پیغام دینا چاہتے تھے اہل زمین کی تربیت کے لیے، وہ سارے پیغام آ گئے. اور پھر بہترین امت کی تربیت کی، کنتم خیرا امت اخرجت للناس، آپ بہترین امت ہیں. ان شرطوں کے ساتھ آپ بہترین امت ہے، تؤمنون باللہ، خدا پر ایمان لاؤ، امر معروف کرو، نہیں عن منکر کرو، تو تم بہترین امت ہو. ان شرطوں کے ساتھ ہے، بہترین امت کی تربیت کی، اور پاک ترین حکومت کی بنیاد ڈالی پیغمبر نے. ایسی حکومت جس کے چلانے والے خود نبی اسلام سے بڑھ کر کوئی صالح حکمران ممکن نہیں تھا. حکمران، پیغمبر، قانون، قرآن و حدیث. اور پارلیمنٹ کیا کرتا ہے؟ قانون بناتا ہے نا. وہاں پر قانون، قرآن و حدیث، یعنی حکمران بھی معصوم، قانون بھی معصوم، اور عدلیہ، یہ تین عناصر ہیں حکومت کے اندر، عدلیہ، پارلیمنٹ اور کابینہ. تینوں پیغمبر، قضاوت کرنے والے بھی پیغمبر، عدلیہ کا کام کرنے والے بھی پیغمبر، تو بہترین سسٹم وجود میں لایا اور اس طریقے سے امت کی تربیت کی. اسلام تیزی سے آگے جا رہا تھا، لیکن اسلام کے دشمن بنو امیہ تھے جو منافق بھی تھے. فتح مکہ کے دن مجبوراً مسلمان ہو گئے تھے. حضرت عمار فرماتے ہیں استسلموا ولم يسلموا، ہتھیار ڈال دیا انہوں نے، مسلمان نہیں ہو گئے. میں بنو امیہ کے نام لیتا ہوں کیونکہ مضبوط گروہ یہ ہے، ورنہ آپ خود جانتے ہیں کتنے منافقین تھے. منافق کی پہچان بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو خود حضور نے معیار بیان کیا. شیعہ سنی دونوں کے متفقن علیہ حدیث ہے، یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق، مؤمن آپ کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا، منافق آپ کے ساتھ محبت نہیں کرے گا. یہ پہچان دیا، جو بھی علی کے چاہنے والے ہو وہ مؤمن اصحاب پیغمبر کے درمیان، اور جو علی کے چاہنے والا نہ ہو وہ منافق. اب دیکھیے فتح مکہ کے دن مجبوراً مسلمان ہو گئے، اب اسلام کو ختم کرنے میں لگے. مجبوراً اس لیے مسلمان ہو گئے، کفر کے علم کے ساتھ، کفر کے لشکر کے ساتھ مسلسل شکست ان کی قسمت بن گئی تھی. اور پیغمبر نے فرمایا تھا میرے دین کے لیے سب سے خطرہ کس کا ہے؟ منافقین کا خطرہ ہے. مشہور حدیث ہے، یہ بھی شیعہ سنی دونوں کے پاس ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، یعنی ہر کافر سے بھی بدتر گروہ کون ہے؟ منافق. یعنی سب سے نچلے طبقے میں ہونے کا مطلب یہ ہے جہنمیوں کے درمیان بدترین گروہ منافق، جو بظاہر مسلمان ہے باطن میں کافر ہے. اب دین کے خلاف انہوں نے بھی اپنی سازشیں شروع کی. آپ جانتے ہیں امیر شام کے بارے میں تاریخ اسلام میں مشہور ہے، مسعودی وغیرہ مؤرخین نے واقعہ نقل کیا امیر شام کا، واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے. جب مغیر ابن شعبہ نے عرض کیا اس سے کہ ابھی حکومت آپ کو ملی ہے، آل محمد کے پاس کچھ نہیں ہے، ان پر احسان کرے، بہرحال آپ کے لیے یہ ابھی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس نے کہا دیکھو پہلا خلیفہ آیا کوئی نام لینے والا نہیں، دوسرا آیا گیا نام لینے والا نہیں، تیسرا آیا گیا نام لینے والا نہیں. تیسرا کو کہا ہمارے بھائی، کیونکہ ایک خاندان سے تھے، اور محمد کا نام ابھی تک 5 مرتبہ اذانوں میں لیا جاتا ہے، جب تک اس نام کو دفن نہ کروں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. یہ ان کی سیاست تھی، یہ خلوت میں کہا ہے، آج کل بھی نہیں ہوتا ہے دنیا میں. 30, 40, 50 سال کے بعد اسرار کو آنے دیتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں یہ بات آگے نہیں ہوئی، سامنے نہیں آئی. بعد میں یزید نے کھل کر کہا نا، امیر شام نے جو خلوت میں کہا تھا، یزید نے دربار شام میں جب اسیران آل محمد پہنچے کھل کر کہا لعبد ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی خبر آئی ہے. شہزادی خود نے یہی فرمایا، تمہارا مقصد وحی کو ختم کرنا ہے اور وحی کے محافظ آل محمد کو ختم کرنا ہے. فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ تم ہمارے یاد کو مٹا سکتے ہو نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتے ہو. یعنی یہ طرفین کے لیے کلیئر تھا، مسلم تھا کہ بنو امیہ چاہتے اسلام کو ختم کرے. جب دربار ولید میں امام نے، دربار ولید سے آپ باہر نکلے، بعد میں دوسرے دن مروان سے امام کی ملاقات ہوئی، مروان نے کہا آپ یزید کی بیعت کریں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے. تو آپ نے فرمایا علی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براء مثل یزید، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب اسلام دو چار ہو جائے ایسے حکمران کے ساتھ جو یزید جیسا ہو. اگر آپ جے کو گوسفند کے ایک گلے لے آپ لیجئے، اگر اس کے چرواہا بیڑیا ہو تو ایک گوسفند میں ہی بچے گا. اسلام کے محافظ منافق ہو، یزید کی تربیت بھی، اس کی ماں بھی ایسا آئی تھی، تربیت کرنے والی عورت بھی ایسا آئی تھی، یعنی اس کی ثقافت بھی اسلامی نہیں ہو سکی. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگر شراب دین احمد میں حرام ہو میں دین عیسیٰ کے مطابق پیوں گا. اور اس کے اعمال واقعی حرم میں آپ نے دیکھا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے جو یہ یزید سے دفاع کرتے ہیں. یزید سے دفاع کرنے والا اپنے آپ کو انسان نہیں کہہ سکتا ہے. خود انہی کے تواریخ کے مطابق, ہماری تاریخ نہیں, خود ان کے تاریخ کے مطابق یزید سے دفاع کرنے والا اپنے آپ کو انسان نہیں کہہ سکتا, چبر اسد مسلمان کہے, لیکن اندھا ہو جاتا ہے دشمنی آل محمد کی وجہ سے, مسخ ہو چکے ہیں دشمنی آل محمد کی وجہ سے, انسانیت سے محروم ہو چکے ہیں دشمنی آل محمد کی وجہ سے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اہداف تھے اور اسی کی طرف بڑھ رہے تھے. پہلے مرحلے میں حدیث نبوی پر پابندی لگائی, عجیب تھا, حدیث پر پابندی لگانے والوں کی طرف عزت و احترام سے دیکھتے ہیں, عجیب غریب چیز ہے, یعنی کھلم کھلا سب کے سامنے ہیں, کچھ لوگوں نے حدیث پر پابندی لگائی اور دوسرے لوگ تعریف کر رہے ہیں. اور پھر فضائل اہل بیت پر پابندی لگی, پھر اہل بیت کے برخلاف ان کے مذمت میں احادیث بنائی گئی, ظالم حکمرانوں کے حمایت میں احادیث بنائی گئی. جب تک احادیث اہل بیت کے شان کی شان میں جو احادیث تھی وہ لوگوں کے درمیان تھا, کہا حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا کافی ہے, لیکن جب ان احادیث کو ناپید کر دیا, سینوں میں دبا دیا, بولنے والوں کو سزا ملی, پھر متبادل احادیث آ گئی اہل بیت کے مذمت میں اور اپنی تعریف میں, تو کتاب اللہ و سنتی کی بات سامنے آ گئی. لیکن حسب اللہ کتاب اللہ کہنے والے کس طرح سے کتاب اللہ و سنتی کہتے ہیں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جا رہا تھا اس منزل کی طرف, اور یزید خود سمجھ رہا تھا, یزید خود سمجھ رہا تھا کہ ابھی وقت آ چکا ہے, اسلام پر آخری وار کر سکتے ہیں. ان کی مجبوری یہ تھی کہ میں خلیفہ رسول خدا ہوں, جنگ لڑنے والے مجاہدین, ابھی دیکھو یہ داعش وغیرہ مغرب کے پٹھو ہے, داعش اور ان کا آقا جو بھی ہو مغرب کے پٹھو ہے, لیکن اسلام کے نام پر جہاد کرتے ہیں, عام مجاہدین بے خبر ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی سمجھ رہے تھے جہاد کر رہے ہیں پیغمبر کے حکم کے مطابق, پیسہ آ رہا ہے پیغمبر کے حکم کے مطابق, میں اقتدار پر ہوں پیغمبر کے خلیفہ کے حوالے سے, اسی ایک مجبوری تھی. تو لوگوں کو پہلا اسلام کی معرفت سے محروم کیا, پھر اہل بیت کی معرفت سے محروم کیا, پھر اہل بیت کو بدنام کر دیا, پھر اپنی حمایت کے لیے اپنے شان میں احادیث گڑھ لیے, چاہتے تھے آخری وار اہل بیت پر ہو, اہل بیت زندہ ہی نہ رہے کوئی, اس کے بعد ان کے لیے مسئلہ حل تھا. جب تک اہل بیت ہے اسلام ہے, پورا علم اسلام ان کے پاس ہے, جب تک اہل بیت ہے اسلام کے مدافع ہے, جب تک اہل بیت ہے ان کے رسوا ہونے کا خطرہ ہے. اسی لیے پہلے مرحلے میں لوگوں کو جاہل کر دیا, جاہل بنا دیا, اسلام سے بے خبر. دوسرے مرحلے میں اہل بیت کے دشمن علی نماز نہیں پڑھتے, دیکھیے کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں اور مسجد میں شہید ہو گئے ہیں. پبلسٹی پروپیگنڈا کا یہ کام, تو آخری اہل بیت کو شہید کر کے چاہتے تھے کہ کفر کا اعلان کرے, چاہتے تھے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرے, تبدیل تو ہو چکا تھا لیکن نام بدل نہیں گیا تھا, ورنہ ارث میں دینا وہی ملوکیت تھی, خلافت تو ارث میں نہیں ملتی ہے, لیکن نام خلافت کا تھا, چاہتے تھے یہ نام اگر ختم ہو گیا بادشاہ بن گیا تو پھر پیغمبر کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, قرآن کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں, احکام اسلام کے نام لینے کی ضرورت نہیں, سب کو ختم کر سکتے. خود امیر شام سے سعد بن وقاص سامنے تھے, کسی نے ایوہ الملک کہا تو خوش ہو گیا, تو امیر سعد نے کہا کیا تمہیں خلافت سے زیادہ ملک کہنا بادشاہ کہنے میں خوشی ہوتی ہے؟ یہ اس وقت سے یہ آثار کام ہو رہا تھا اس پر, تو یہ اس طرف بڑھ رہے تھے. اور سابقہ ادیان جس طرح سے مٹ گئے اسلام کو مٹانا چاہتے تھے, لیکن اسلام نے انتظام کیا تھا, ختم نبوت کا اعلان ہو چکا تھا, اس لیے حفظ دین کا انتظام ہوا تھا, اور اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، بشر کی قیامت تک ہدایت کے لیے کیا کریں گے؟ اب اہل بیت نے مسلسل اپنی قربانیاں دی، مولا امیر المومنین نے، امام حسن مجتبیٰ نے، مولا امیر المومنین ہر مقام پر ٹوکتے تھے، غلطیوں کی نشاندہی کرتے تھے، ٹھیک ہے حکومت نہ ملی لیکن ٹوک کر غلطیوں کی نشاندہی کر کے اسلام کو پہنچایا۔ امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں شک میں ڈالنے کی کوشش کی، اقتدار کی جنگ ہے، آپ نے حکومت دے کر بتایا کہ ہم اقتدار کے نہیں لڑتے ہیں، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ لوگ کیسے لوگ۔ مسلمانوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی کس قسم کے لوگ۔ اب یزید خلیفہ ہے، اب یہ خلیفہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس کے جو بندر ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اس کے تاج سونے کے تاج ہے، سنہری کپڑے ہے، اس کے لیے بہترین گھوڑا ہے، بندر کے لیے بہترین گھوڑا ہے، اور اب یزید کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کو شراب سے پاک کرو، خود شراب پیتا ہے، معاشرے کو ہوسرانی سے پاک کرو، خود گانے کے حوالے سے مجھے اذان سے زیادہ گانا پسند ہے۔ اب یہ آدمی اسلام کے محافظ بن سکتا ہے؟ اسلام کو مٹائے گا؟ اسی لیے امام نے اقدام کیا، امام نے دیکھا کہ اسلام کا وجود خطرے میں ہے، یہی فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے۔ اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، جب امت دو چار ہو جائے ایسے حکمران کے ساتھ جو یزید کا مانند ہو۔ امام کے اس قیام کے بارے میں مختلف نظریات ہے، اس کو ملوث کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جو اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، امام کی طبیعت امام حسن مجتبیٰ سے مختلف تھی، وہ نرم مزاج کے تھے، یہ سخت مزاج کے تھے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا دشمنان اہل بیت کے یہ تجزیے، اسی لیے سخت مزاج کے ہونے سے برداشت نہیں کیا، جبکہ متفقن علیہ حدیث ہے الحسن والحسین امامان قاما وقعدا، پیغمبر نے فرمایا حسن حسین امام ہے ہر حالت میں، چاہے قیام کرے بھی امام ہے، چاہے صلح کرے بھی امام ہے، بس اپنے مزاج کے مطابق۔ ایک مومن کو حکم ہے، ایک مسلمان کو حکم ہے کہ اپنے ذاتی اغراض کو شامل نہ کرے، فانی فی اللہ ہونے کی ضرورت ہے، خدا کی مرضی کے مطابق اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح سے امام اپنی طبیعت کے مطابق اقدام کریں گے؟ بلکہ جب امام نے قیام کے بعد کی، کسی نے نہیں کہا یہ قیام غلط ہے، یزید کا غلط ہونا اتنا مسلم آشکار ہو چکا تھا کہ اس مکتب کے ماننے والوں نے بھی نہیں کہا یزید صحیح آدمی ہے۔ امیر شام آتا ہے امام کی خدمت میں، کہتا ہے کہ یزید ابھی نیک ہو گیا ہے، یزید کی تعریفیں کرنے لگا، تو امام نے فرمایا تم کس کی تعریف کرتے ہو؟ ایسے آدمی کی تعریف کرتے ہو جس کو کوئی نہیں جانتا ہے؟ یزید کو اس کے شراب کے ساتھ، اس کے کتوں کے ساتھ، اس کے بندروں کے ساتھ چھوڑ دو، یزید کو کون نہیں جانتا ہے؟ ابو بکر کے فرزند عبد الرحمن ابن ابو بکر کے پاس بھی امیر شاہ نے جب تعریف کی، اس نے بھی کہا تم ایک انجان ناشناختہ آدمی کی تعریف کرتے ہو، یزید کو کون نہیں جانتا ہے؟ زیاد ابن ابی جو بدنام زمانہ ہے، اور معاویہ نے آخر میں اس کو اپنا بھائی بنایا اسلام کے مسلم اصولوں کے خلاف، جب اس سے کہا تم کوفہ میں بیعت لے لو یزید کے لیے، کہا کہ یزید سے کہہ دو ایک دو سال ایک اچھے لوگوں کی طرح زندگی گزارے، پھر ہم بیعت لے سکتے ہیں، یزید کی ان چیزوں کے ساتھ، ان کرداروں کے ساتھ تو ہم بیعت نہیں لے سکتے۔ تو یہ یزید تربیت کرنے والی بھی ایسا آئی، اس کی ماں بھی ایسا آئی تھی۔ تو یہ اب امام مزاج کے مسئلے نہیں ہیں۔ حسین کے بارے میں کیا فرمائے؟ میں شیعہ عقیدہ کی بات نہیں کرتا ہوں، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ، حسین چراغ ہدایت ہے، نجات کی کشتی ہے۔ حدیث ثقلین میں کیا فرمایا؟ اہل بیت عترت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، تو کس طرح سے اپنے طبیعت کے مطابق اقدام کرتے ہیں؟ ایک کی طبیعت میں غصہ ہے تو فوراً اقدام کرتا ہے, دوسرے کی طبیعت نرم ہے. تو حدیث شیعہ سنی دونوں کے درمیان متفق علیہ ہے, متواتر حدیث ہے کہ قرآن اور اطرت جدا نہیں ہوتے ہیں, معصوم ہے. قرآن میں تو غلطی نہیں ہے نا, قرآن میں غلطی نہیں ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, قرآن کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی طرف سے غلطی نہیں ہے, باطل نہیں ہے. اسی طرح سے جو اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوتے, اہل بیت بھی کیا ہوا, قرآن کی طرح معصوم ہو گیا. ابھی میں ان نظریات کو ٹھکراتے جائے تو کافی ایک اشرے کی ضرورت پڑے گی. عرض یہ کر رہا تھا, یعنی لوگوں نے جو سازش کی ہے, بعض وقت کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ تھی, اقتدار چاہتے تھے. اقبال کے خوبصورت شعر فارسی میں, اگر حسین کا مقصد اقتدار ہوتا تو اتنی کم تعداد میں لوگوں کے ساتھ نہ آتے, اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے 72 لے کر آتے ہیں. یہ کوئی معقول چیز ہے؟ اندھے لوگ ہیں, اور چونکہ عموماً معاشرہ تاریخ اسلام سے بے خبر ہے, ان کو بیوقوف بنانا, دھوکہ دینا آسان ہے. بعض اوقات کہتے کچھ لوگ دوستوں کے لباس میں آ کر, بعض اوقات دشمن بن کر اعتراض کرتے, بعض اوقات ابنوں کی شکل میں کہتے حسین شفاعت کے لیے شہید ہو گئے. اس کا مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ حسین نے کوئی باطل کے خلاف اقدام نہیں کیا ہے. آپ کی ذمہ داری بھی نہیں حسین کے نقش قدم پر چلے, کیونکہ حسین آئے ہیں تاکہ آپ کی شفاعت کرے, تو آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے, اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دوستوں کی شکل میں آ کر لوگوں کو سیرت حسینی سے محروم کرنے کے لیے, پیغام حسینی سے محروم کرنے کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. حسین کی شفاعت کا حق سب سے زیادہ ہے. میں نے چند دن پہلے عرض کیا, جو خصوصیات امام کو ملے ان میں سے ایک یہی ہے کہ سب سے بڑی شفاعت ہوگی. لیکن شفاعت, لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے کسی عمل کا مقصد, ایک ہوتا ہے عمل کا نتیجہ. عمل کا مقصد, عمل کا نتیجہ. فرض کریں آپ ابھی اسی مجلس میں آئے, آپ کا مقصد کیا ہے؟ غم اہل بیت میں شریک ہونا, اور اہل بیت نے جو کچھ فضائل بیان کیا ہے وہ حاصل ہونا, لیکن نتیجے میں یہاں آ کر کچھ باتیں سنتے بھی ہیں, اگر فائدہ ہو تو استفادہ بھی کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرض, یہاں سے آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں, آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ زیارت کرنا ہے. لیکن جب وہاں گئے شہروں کو بھی دیکھیں گے خود بخود, وہ نتیجے ہوتے, وہ مقصد نہیں ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہونا چاہیے, مقصد اور نتیجے میں. بعض وقت وہ جو نتیجہ ہے وہ آپ کا مقصد نہیں ہے لیکن خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ قیام کی وجہ سے حسین کو عظیم شفاعت کا حق ملا, چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. لیکن قیام کا مقصد شفاعت ہے, کبھی حسین نے یہ نہیں فرمایا ہے, کبھی مدینے سے مکہ, مکہ سے کربلا, اور کربلا کے بعد بھی ائمہ نے کبھی نہیں فرمایا قیام حسین کا مقصد یہ تھا کہ شہید ہو کر امت کے گناہگاروں کی شفاعت کرے تاکہ امت کو عمل کی ضرورت نہ پڑے. یہ کبھی نہیں فرمایا. تو مقصد خود امام سے پوچھے, امام نے جب قیام کیا ہے اپنے مقصد کو خود امام بیان کریں گے, ہم کون ہوتے ہیں بیان کرے. امام نے کیا فرمایا روزے رسول پر تشریف لے جا کر؟ فرمایا کیا پیغم, یا رسول اللہ میں معروف نیکی کو پسند کرتا ہوں, برائیوں سے نفرت کرتا ہوں. پھر مدینے سے نکلتے ہوئے کیا فرمایا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, انما خرجت لطلب الاصلاح, میں فتنہ کے لیے, فساد کے لیے, خودخواہی کے لیے, ظلم کے لیے نہیں نکلا ہوں, میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے یا اصلاح کے طلب میں نکلا ہوں. نانا کی امت کو اصلاح کرنے کے لیے, خامیوں کا ازالہ کرنے کے لیے, درست کرنے کے لیے نکلا ہوں. شفاعت کر کے, میں شفاعت کرتا ہوں تم گناہ کرو, اس کے لیے نہیں نکلا ہوں, اصلاح کے لیے نکلا ہوں. واسیر بسیرت جدی وان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر, امر معروف کروں, نہیں از منکر کروں, اور اپنے نانا اور اپنے والد گرامی کے سیرت پر عمل کروں. تو آپ نے یوں فرمایا, جب حور کے لشکر سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا, قال جدی رسول اللہ من راى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لاحد الله مخالفا لمولاه. اگر کوئی ایسے حکمران کو دیکھے جو خدا کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتا ہے, خدا کے حرام کو حلال کرتا ہے, حلال کو حرام کرتا ہے, خدا شیطان کی پیروی کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے, ایسے حکمران کو دیکھنے کے باوجود خاموش رہنے والے کو خدا اسی حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا. تو امام خود فرما رہے میں کس لیے نکلا ہوں. کربلا کے میدان میں اہل بیت کے دوسرے عظیم ہستیوں نے جو میدان جنگ میں جو کچھ فرمایا, ابو الفضل العباس کے جملہ ہیں جو آپ کے جو شعر ہے, والله اني ابدا احامي عن ديني وعن امام صادق يقيني, والله ان قطعتم يميني, اگر تم نے میرے بازو قطع کیا میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیشہ دفاع کرتا رہوں گا دین سے اور امام برحق سے دفاع کرتا رہوں گا. معاشرہ جاہل ہو یعنی دین سے باخبر نہ ہو تو دھوکہ دیتا. ابو الفضل اسی شعر میں جو سب سنتے ہیں, سارے شیعہ ہر سال علمدار عباس کے مصائب میں یہ سنتے ہیں, والله ان قطعتم يميني اني ابدا احامي عن ديني وعن امام صادق يقيني نجد في المصطفى الاميني, یعنی میں ہمیشہ دین خدا سے دفاع کرتا رہوں گا, امام برحق سے دفاع کرتا رہوں گا. اب ایران کے بادشاہ کے والد بہت بڑا ظالموں میں سے ہے, خود شاہ سے زیادہ ظالم تھا وہ. اب اس نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کیا کہا, کہا کہ میں کسی پہاڑی سے نیچے گرا تھا اور نیچے گرنے والا ہی تھا, تھوڑا سا نیچے پکڑ لیا تھا لیکن گرنے والا تھا, ہر چیز سے نا امید ہو چکا تھا. اس وقت ایک ایسی ہستی, نورانی ہستی آئی جس کے بازو قطع تھے, اس نے مجھ کو نجات دی. اب یہ خود غیر معتبر آدمی, ایسی چیزوں کو تو دیکھنا ہے معتبر ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ معتبر بھی ہو قابل قبول نہیں ہے. ابو الفضل اس جیسے آدمی کو سب سے پہلے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, خود امام فرماتے ہیں, خود ابو الفضل فرماتے ہیں کیا میں دین سے دفاع کروں گا, یہ دین کے دشمن ہے. تو خود ابو الفضل اس کو مارنے والے تھے اگر سامنے آئے تو. ایک جب وہ قوم جو وہاں رہتی ہے وہ مقصد ابو الفضل سے آگاہ نہ ہو تو دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوتی ہے, اس کو دھوکہ دیتے ہیں. عراق میں شیوں کا ملک ہے عراق, در حقیقت عراق میں 65% کم از کم ابھی جو کہتے ہیں, جس وقت ہم عراق میں ہوتے تھے ہم 65 سے 75 تک وہاں تھے, کہتے تھے کہ 80%, بہرحال ابھی 65% آپ لے لیں, ان میں 15-16% سنی ہے عرب, 16-17% کرد ہے, کرد بھی اس میں ترکمن ہے وغیرہ سب مکس کر کے ہے. اب یہ تعداد ہے عراق پر, عراق میں سب سے پہلا, عرب دنیا میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف قیام عراق میں ہوا, علماء کی قیادت میں ہوا, وہ بھی جہاد ہوا, انگریزوں کو نکال دیا. اب انگریز پریشان ہو گیا تو اردن کے شاہ کے خاندان کے ایک آدمی کو لا کر عراق میں بادشاہ بنایا. آپ جانتے ہیں شریف مکہ اردن کے بادشاہ, مغرب کے بادشاہ خاندان ہے اور تینوں سید. شریف مکہ کو تو وہابیوں نے ختم کیا, تو عراق میں لا کر اس کو بادشاہ بنایا. تو سارے شیعہ خوش ہو گئے کہ وہ سید آیا ہے ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے, جبکہ خود اہل بیت ایسے سید کو اڑانے والے تھے. یہ انگریزوں کے پٹھو تھے, مسلمانوں کے دشمن تھے, یہ معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے, معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے. بنی عباس وہی بنی ہاشم میں سے ہے نا, بنی عباس جو ہمارے اکثر ائمہ کو انہوں نے شہید کیا, بنی ہاشم میں سے تھے, حضرت عباس کے اولاد میں سے ہے, معیار یہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے اقدام کیا. ابھی وقت زیادہ آیا کہ آپ کے اقدام کا مقصد کیا شفاعت ہے. شفاعت آپ کے اقدام کے نتیجے میں ہر اہلیت رکھنے والے, محبت کرنے والے, اگر شیعہ ہو کر امام کی خدمت میں پہنچا شفاعت ہوگی. لیکن مقصد قیام خود حسین فرماتے ہیں, اسلام کو بچانا چاہتا ہوں. الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى. تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. لیرغب المؤمن في لقاء ربه محقا, ایسی حالت میں مومن کو چاہیے شہادت کے لیے اپنا آپ کو تیار کرے, خدا کے درگاہ میں جائے. امام نے اس طریقے سے اعلان فرمایا میں نے کیوں قیام کیا ہے. آج علمدار حسینی کا ذکر کرنا ہے. تاسعہ عام طور پر دنیائے تشیع میں تاسعہ کے دن علمدار کے ذکر کرتے ہیں تاکہ عاشورہ حسین کے ساتھ مختص ہو جائے. کربلا میں شہید شہدا کے بعد شہدا کے درمیان علمدار سب سے افضل ہے. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر یہ شیعہ ثقافت میں ہے, کوئی حکم شرعی نہیں ہے, اور ایک کمزور سی روایت بھی ہے کہ علمدار تاسعہ کے دن شہید ہو گئے ہیں. علمدار حسینی, علی نے کربلا کے لیے ان کے والدہ کے ساتھ شادی کی. علمدار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. خود شمر اور لشکر ابن زیاد اتنا پریشان تھا, اسی لیے امان نامہ لے کر آیا تاکہ علمدار اور بھائیوں کو حسین سے جدا کرے. شمر اتنے قریب رشتہ دار نہیں تھا, ایک قبیلہ یہ بنی کلاب, ایک قبیلے میں 50-60-70,000-80,000 کی آبادی ہوتی ہے, تو اس قبیلے کے افراد ایک دوسرے کے اتنے قریب رشتہ دار سمجھے نہیں جاتے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ علمدار اور برادران عباس کو حسین سے جدا کرے, حسین تنہا ہو جائے. آواز آئی اَيْنَ بَنُو اُخْتِرَا. علمدار حسین کی خدمت میں تشریف رکھتے تھے, آواز آئی, آپ نے اعتنا نہیں کیا. حسین نے فرمایا بھیا عباس فاسق کیوں نہ ہو, آپ اس کو جواب دے. اخلاق حسینی ہے. علمدار چلے گئے, فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ کل جنگ ہوگی. میں نے امیر عبید اللہ ابن زیاد سے امان نامہ لے کے آیا ہے تاکہ آپ اور آپ کے بھائی محفوظ رہے کل کی جنگ سے, اپنا آپ کو حسین سے جدا کرو. تو پوچھا کیا حسین کے لیے بھی لے کر آئے ہو امان نامہ؟ کہا نہیں, حسین شہید ہو جائے گا. فرمایا خدا کے لعنت ہو تمہارے امان نامہ پر اور تمہارے امیر پر, فرزند رسول کے لیے امان نامہ نہیں ہے, میرے لیے امان لے کے آئے ہو, رسول خدا کے نواسے کے لیے امان نہیں ہے. علمدار اور شمر کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کو کسی کو پتہ نہیں تھا. زہیر بن القین آپ جانتے ہیں عثمانی العقیدہ تھا, راستے میں حسین کے کاروان میں شامل ہو گئے تھے. شاید زہیر کو علمدار کی صحیح پہچان, صحیح معرفت نہیں تھی, خدا جانتا ہے. میرا اندازہ یہی ہے کہ زہیر راستے میں شامل ہو گئے, علمدار کی صحیح معرفت نہیں تھی, اسی وجہ سے علمدار سے فرماتے ہیں علمدار ایک بات کرنی ہے آپ سے. علمدار خیمگاہ کو پہرہ دے رہے ہیں, گھوڑے پر سوار ہے. فرمایا میں گھوڑے سے نہیں اتر سکتا ہوں, ایسے ہی بتاؤ. اس نے عرض کیا مولا آپ جانتے ہیں کیوں آپ کے والد نے آپ کے والدہ کے ساتھ شادی کی ہے؟ فرمایا تم خود بتاؤ. کہا کہ اس لیے شادی کی تھی تاکہ کربلا کے دن آپ اور آپ کے بھائی حسین کی مدد کرے, حسین کو تنہا نہ چھوڑے. علمدار جلال میں آ گئے, کوئی غیر کل شامل ہونے والا اتنے احساس کرتا ہے حسین کی مظلومیت کا. فرمایا کل تم دیکھو گے کس طرح سے علمدار حسین سے دفاع کرے گا. اس طرح سے جلال میں آ گئے جو رکاب تھا گھوڑے کا کٹ کر زمین پر گرا. فرمایا کل آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح سے حسین سے دفاع کروں گا. جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، اہل بیت شہید ہو گئے، اطفال حسینی بہت پیاسے ہیں، سب کی نگاہیں علمدار پر لگی ہوئی، سب کی نگاہیں علمدار پر لگی ہوئی۔ شہزادی زینب سکینہ فرماتی ہے، میں پھوپھی اماں کے کمرے میں گئی، علی اصغر کو پیاسا دیکھا، پھر تمام بچوں کو لے کر چچا کے پاس گئی، پیاس کا اظہار کیا۔ علمدار آئی حسین کی خدمت میں، فرمایا بھیا حسین مجھے جہاد کا اذن عطا فرما۔ حسین نے فرمایا علمدار اگر آپ گئے اور علم گرا دشمن کو پتہ چلے گا میرا علمدار شہید ہو چکا ہے، میرے لشکر کا علم گر گیا ہے۔ امام نے فرمایا مولا، ابو الفضل نے فرمایا مولا اب تو کوئی لشکر باقی نہیں ہے جس کے میں علمدار۔ امام نے اجازت دی، گئے علمدار شہزادی زینب کی خدمت میں، شہزادی زینب سے الوداع کرنے کے لیے شہزادی نے فرمایا بھیا علمدار آپ جائیے، اپنی جان حسین پر فدا کیجئے، لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جب بابا شہید ہو گئے تھے ہم سب کو وصیتیں کی، مجھ سے فرمایا زینب آپ اسیر ہو کر اسی کوفہ میں پہنچنے والی ہو۔ میں حیران تھی، وہ بہن جس کے اتنے بہادر بھائی ہیں، حسنین ہیں، علمدار ہیں، محمد ہے، وہ کس طرح سے اسیر ہو کر کوفہ پہنچ جائے گی؟ لیکن علمدار ابھی تو آپ آئے ہیں اس نے جہاد کے لیے، میرے اسیری کے دن نزدیک ہو گیا۔ علمدار میدان کی طرف گئے، خوب جنگ لڑی، علمدار کے وفا، عشق امام، محبت امام کا اندازہ آپ وہاں سے لگائیں گے کہ جب آپ فرات کے پانی پر پہنچے، پیاسے تھے، بے اختیار چلو بھرا، بھرنے کے بعد فردہ کرا عطش الحسین، حسین کی پیاس کی یاد آ گئی، فرم الماء، پانی کو گرایا، فرمایا نفس من بعد الحسین ہونی و بعدہ لا کنت ان تکونی۔ علمدار حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو؟ حسین کے بعد ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حسین کے بعد تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ علمدار حسین پیاسے ہیں اور آپ پانی پیتے، پانی کو گرایا، مشکیزہ کو بھرنے کے بعد واپس پلٹے، لیکن اشقیا نے فیصلہ کیا تھا، عمر سعد نے حکم دیا تھا، ایک قطرہ پانی کی مگاہ حسینی تک نہیں پہنچنا چاہیے، اگر حسین نے پانی پیا ہمارا لشکر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، کمینگاہ میں بیٹھ کر دشمنان نے، اب دیکھیں ایک شخصیت ہے ہزاروں کے ساتھ مقابلہ ہے، سامنے آ کر علمدار کے بازو کو قطع نہیں کر سکتا۔ کمینگاہ میں بیٹھ کر علمدار کے بازو کو قلم کیا، علمدار کے دائیں بازو قطع ہو گیا، فرمایا میں ہمیشہ دین خدا سے دفاع کرتا رہوں گا، آپ کے بائیں بازو قطع ہو گیا، مشکیزہ کو اپنے دانتوں میں پکڑ لیا۔ علمدار کو ابھی امید ہے، مشکیزہ لے کر خیمہ کی طرف جا رہے ہیں، اچانک ایک تیر آئی، وہ تیر مشکیزہ پر آئی، پانی کا گرنا تھا، پانی کا بہنا تھا، اب علمدار خیمہ جانا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر ایک تیر آتی ہے آپ کے چشم مبارک میں، اور ایک تیر آتی ہے آپ کے سینے میں، ایک ملعون آتا ہے، کہتا ہے علمدار میں نے سنا تھا آپ بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں، آپ کی شجاعت کہاں گئی؟ فرمایا اگر تم اس وقت آتے جب میرے بازو صحیح و سالم تھا، تجھے میں دکھاتا میری شجاعت کیا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے علمدار اگر آپ کے بازو نہ ہو تو میرے بازو ہے، عمود آہنین اٹھاتا ہے، علمدار کے سر آدھار پر مارتا۔ ایک عالم دین نے عالم خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا، سیدہ نے فرمایا اے عالم تم کیوں علمدار کے مصائب نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا سیدہ میرا کام ہی مصائب پڑھنا ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ، وہ مجاہد جس کے آنکھوں میں برشی ہو، اس کے بازو کٹ گئے ہو، وہ جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا تو کس طرح سے آیا ہوگا؟ دشمنوں نے ہر طرف سے علمدار پر حملہ کیا، جب حسین علمدار کے سرانے پہنچے،
حسین نے علمدار کے سر ادھر کو اپنے زانو پر رکھا، علمدار نے زمین پر رکھا، حسین نے پوچھا علمدار کیا دیر ہو گئی آنے میں، بھائی کے پہنچنے میں دیر ہو گئی؟ فرمایا بھائی مجھے معلوم ہے ایک گھنٹے بعد آپ بھی اسی سرزمین پر شہید ہو جائیں گے، آپ کے سر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی کا احساس کرنے والا بھائی علمدار عباس، اب علمدار کی شہادت کے وقت عرب شاعر حسین کی زبان حالیوں کہتے ہیں، عباس ما تسمع ما تقول سکینہ اما یوم الاسر من یحمینی، چچا اسیری کے دن کے لیے، اسیری کے دن ہمارے حمایت کے لیے کون ہے؟ الیوم نامت اعین بک لم تنم، آج تک جو علمدار کے خوف سے نہیں سو سکتے تھے اب سکون سے سو جائیں گے، لیکن سیدانیہ اب نہیں سو سکیں گی۔
الا لعنت الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.